السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ خیرافیت سے ہوں گے. اسماء الحسنی میں آج ہم المحیمن پڑھیں گے. پہلے تھوڑی سی تلاوت سن لیتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومن الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسماء الحسنی المحیمن. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ حشر کی جو آیت ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالی نے اپنے نام بتائے تھے. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. تو مهيمن آج ہمارا ٹاپک رہے گا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے. اور جیسے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی گئی سورہ مائدہ کی ایک آیت کی، آیت نمبر 48، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مهيمنہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو قرآن میں دو ہی جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ایک تو سورہ حشر میں المهيمن، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی جو صفت بتائی ہے مہیمنن کی صفت بتائی ہے. ترجمہ اس کا یہ تھا کہ اور پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے. تو یہاں پر محافظ و نگہبان ہے مہیمنہ کے لیے جو معنی ہے، محافظ اور نگہبان ہے. لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی. اگرچہ تمہارا رب چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. تو المحیمن اللہ تعالی نے خود اپنے لیے نام پسند کیا تو کہ سورہ حشر میں ہم کو ملتا ہے. محیمن کے معنی کیا ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھیں تو تین اس کے مین معنی بنتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک طرح سے پروٹیکٹر ہے، یا آپ اس کو کئی معنوں میں لے سکتے ہیں. تین جو معنی بنتے ہیں اس میں یہ چیز آتی ہے کہ حفاظت، نگرانی، نگہبانی، اور تمام چیزوں کی حفاظت کرنے والا، اور یعنی کسی کو نقصان پہنچائے بغیر، سبحان اللہ. تو محیمن یہ اس کا روٹ ہے ہا میم نون، جو اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو سب پر حاوی ہے، جو سب کی حفاظت کر رہا ہے، جو سب کی نگرانی کر رہا ہے. پھر دوسرا معنی اس کے وٹنس کے بھی آتے ہیں، یعنی شہادت کے. جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تو صفت بتائی، محیمن محافظ اور نگہبان ہے. لہٰذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، مطلب یعنی ہمیں حق کی گواہی دینا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے. تو شہادت، گواہی. اور تیسرا معنی اس کا آتا ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو جانا، جو صحیح ہے اس کے لیے استقامت اختیار کرنا. اس سے آگے پیچھے نہ ہٹنا, کیونکہ قرآن میں دو جگہ یہ لفظ آیا ہے, المحیمن سورہ حشر میں اور سورہ مائدہ میں, اور عربی زبان میں یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے حیمنا یحیمنو حیمنا کے معنی محافظت, نگرانی, شہادت, امانت, کسی کی مدد کرنا, کسی کی حمایت کرنا. عربی زبان میں ایک جملہ بولا جاتا ہے حیمن الرجل الشیء, یعنی آدمی نے فلاں چیز کی حفاظت اور نگہبانی کی. حیمن الطائر علی فراقہ, یعنی پرندے نے اپنے چوزے کو اپنے پروں میں لے کر محفوظ کر دیا. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ بلی کے ڈر سے مرغی اپنے بچوں کو, چوزوں کو اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا انی دائن فہیمنو, یعنی میں دعا کرتا ہوں تم تائید میں آمین کہو. اسی سے لفظ ہمیان ہے جسے اردو میں ہمیانی کہتے ہیں. یہ لفظ آپ نے شاید نہ سنا ہو, پرانی اردو ہے یہ, یعنی وہ تھیلی یا بٹوا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جس کو پہلے زمانے میں جو بٹوا ہوتا تھا جو دو دھاگوں سے ایسا اس کو بند کر دیتے تھے, آپ اگر کھینچیں گے وہ دونوں دھاگوں کو دونوں طرف سے ڈوری کو, تو وہ تھیلی بند ہو جائے گی, اس کا منہ بند ہو جائے گا. تو وہ تھیلی جس میں آدمی اپنا مال رکھ کر محفوظ کرتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو قرآن کو محیمن کہنے کا مطلب ہے کہ اس نے ان تمام جو بھی تعلیمات تھیں, پچھلی تعلیمات جو تورات اور انجیل میں نازل ہوئی تھی اور جس کو لوگوں نے خلط ملت کر دیا, مٹا دیا, ختم کر دیا, بھلا دیا یا چینج کر دیا, تو اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا الحمدللہ. کیوں؟ کیونکہ قرآن محیمن ہے, قرآن میں وہ ساری تعلیمات بھیج دی گئیں, بتا دی گئیں جو تورات اور انجیل میں تھی. انہیں قرآن دیکھا جائے تو پچھلی تمام کتابوں کی محیمن ہے, حفاظت کرنے والی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی صفت المحیمن, جو ہماری حفاظت کرتا ہے, جو نگرانی کرتا ہے. اور ایکچولی اللہ تعالیٰ کی صفت کا مطلب ہمیں بتانا یہ ہے کہ ہم بھی جو جو ہمارے انڈر آتے ہیں, جو ہمارے ماتحت ہیں, ان چیزوں کی ہم حفاظت اور نگرانی کرنے والے بنے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی, اللہ تعالیٰ کی صفت خود ایسی ہے کہ وہ المحیمن ہے, اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نازل کی ہے یعنی قرآن, وہ بھی محیمنہ, یعنی وہ دوسری تمام کتابوں کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے. اس میں تمام وہ باتیں آ گئیں جو لوگوں نے بھلا دی تھی, اور اس کتاب کا پھر یہ حق ہے کہ چونکہ کتاب محیمن ہے لہٰذا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرو. جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ نہ موڑو اور خواہشات کی پیروی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی کتاب کی یہاں پر وہ بتائی ہے صفت المحیمن کی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو, خواہشات کی پیروی نہ کرو, حق سے منہ نہ موڑو. تو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جو المحیمن صفت ہے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سب کی حفاظت کرنے والا ہے, تمام بادشاہت اسی کے لیے ہے, دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے, اور جو بھی پروٹیکشن ہے, جو حفاظت ہے, نگہبانی ہے, نگرانی ہے, سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کیونکہ جب وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے, ہماری نگرانی کر رہا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس کی نظروں میں ہیں, اس کی حفاظت میں بھی ہے, اور ہمارے ہر کام اس کے سامنے ہے. ایون وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, اور تمہارا ٹرسٹ جتنا اللہ تعالیٰ پر ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرماتا ہے. آپ دیکھیں کون ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو مچھلی انہیں کھا لیتی تھی, لیکن مچھلی نے اپنے پیٹ میں ان کو صحیح سلامت زندہ رکھا, سبحان اللہ. وہ کون ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو گزروایا حفاظت کے ساتھ اس باسکٹ میں؟ نیو بورن بیبی بھلا کہاں کیسے پہنچ سکتا ہے اتنے دریا میں, سمندر میں, کہ نہ باسکٹ الٹی ہوئی اور نہ اس میں پانی بھرا, کچھ بھی نہیں ہوا, اور سیدھا فرعون کے محل کے پاس جا کر رک گئی, سبحان اللہ. تو کون تھا یہ نگہبانی کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہماری وہ کشتی جو تھی وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تھی, بے آیونی نا, اتنے بڑے طوفان میں جبکہ کچھ نہیں بچ سکا, پہاڑ سب کچھ اس میں ڈوب گئے, اتنی بڑی بڑی لہریں تھیں کہ جو پہاڑوں تک کو لے ڈوبی, لیکن وہ کشتی چلتی رہی. کس کی نظروں کے سامنے تھی؟ کس کی حفاظت میں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو باسکٹ میں بخیریت گزروا دیا, کس کے نگہبانی میں تھے موسیٰ علیہ السلام؟ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے اور فرعون کا اتنا بڑا لشکر پیچھے آیا تب بھی بخیریت گزروا دیا, سمندر کے دو حصے کروا دیے. یہ کون تھا نگہبانی کرنے والا, حفاظت کرنے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں سے بخیریت گزروا دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. تو یہ المہیمن ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے, جو نگرانی کرتا ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. ساری حفاظتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہمارے سپورٹ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ کوئی ہمارے سپورٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اگر ہم اس کو محسوس کریں کہ سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ہم میں سے ہر کوئی یہ جملہ کہتا ہے کہ دیکھیں بس ایک لمحے کا وقفہ ہوا ورنہ تو جان چلی جاتی, یعنی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر کہیں گر گئے کہ آنکھ بج گئی, یہ بج گیا وہ بج گیا. تو کس نے حفاظت کی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ المہیمن ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بتائی ہے المہیمن, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی بھی وہی صفت بتائی ہے. قرآن کو الکتاب پر مہیمن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے ان تمام جو تعلیمات تھیں پچھلی کتابوں کی, جو آسمانی کتابوں میں دی گئی تھی, قرآن نے اس کو اپنے اندر لے کر محفوظ کر دیا ہے, وہ ان پر نگہبان ہے. یعنی اس کے معنی یہ بھی بنتے ہیں کہ ان کی تعلیمات جو تھیں برحق تھیں, اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا, وہ قرآن میں موجود ہے الحمدللہ. اور جو تین معنی بنتے ہیں مہمن کے, کہ حفاظت, حمایت, یہ تائید کرنا اور تصدیق کرنا, گواہ ہونا اس کے اوپر. یعنی پچھلی کتابوں کے بارے میں قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ تورات اور انجیل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی, اس میں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. تو اس بات کی گواہی دینا, حق کی شہادت دینا, حق کی گواہی دینا. تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ذریعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں یا ہمیں کیا اس سے سبق حاصل ہوتا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو ہمیں اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے, اپنی سوچ کی, اپنے تمام ایکشن کی, کہ ہمارا کوئی عمل ایسا تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو. ہم رازوں کی حفاظت کرنے والے بنے, ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی امانتوں کی حفاظت کرنے والے بنے, کیونکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے نا, تو اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس کی کیسے ہم حفاظت کر سکتے ہیں, اس کے اوپر عمل کر کے, اس کو حفظ کر کے, اس کو محفوظ کر سکتے ہیں, کیونکہ محفوظ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے مہمن کے معنوں میں. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو حفظ کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو, پھر اس کے تمام احکامات کے مطابق عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو, اپنی سوچ کی ہم حفاظت کریں, اس میں غلط سوچ نہ آنے دیں. صحابہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ, کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں ایسی سوچ آتی ہے کہ ہم سوچتے کہ بات کسی کو معلوم نہ پڑے, اگر کسی کو معلوم ہو گئی تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جل کر کوئلہ ہو جائیں. تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو دلوں میں آنے والے خیالات ہیں, ٹھیک ہے, اس پر پکڑ نہیں ہوگی جب تک تم اس پر عمل نہیں کرو گے. تو خیالات اصل میں عمل بن ہی جاتے ہیں, تو بہتر ہے کہ ہم کیا کریں, اپنے خیالات میں ایسی بری سوچ بھی نہ آنے دیں, نہ ہی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے, نہ اللہ کے رسول کے تعلق سے, نہ مسلمانوں کے تعلق سے. یعنی بدگمانیاں ہیں یا ایسی بہت ساری باتیں ہیں یا گناہ کی باتیں ہیں, تو اس سے بھی ہم اپنے دل و دماغ کو محفوظ رکھیں بری سوچ سے. تو یہ المہیمن ہمیں لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے, یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کہ ہم گناہوں سے دور رکھیں, گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی, اٹریکشن ہوں گے, ٹیمپٹیشنز ہوں گی, اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں, گناہوں سے دور رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ المہیمن ہے. جب آپ اس بات کا خیال رکھیں گے تو وہ ضرور آپ کی حفاظت کرے گا, گناہوں سے بھی آپ کو دور رکھے گا. تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ المہیمن ہے, وہ آپ کے ہر ایکشن کو دیکھ رہا ہے, آپ کے دلوں کے خیالات کو تک جانتا ہے. پھر یہ صفت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے المہیمن, کہ اللہ تعالیٰ کی قدر پر یقین لایا جائے, ایمان رکھا جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے ایسی چیز رکھ دی ہے بظاہر جو ہمیں لگ رہی ہو کہ ہمارا اس میں نقصان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو حفاظت کرنے والا ہے, وہ ہمیں ایسے نقصان والی چیزیں کیسے پہنچا سکتا ہے, دے سکتا ہے بھلا؟ تو لہٰذا اس پر ہمارا یقین ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت ہے, جو اس کی قدر ہے, اس پر ہم ایمان رکھیں, ایمان لائیں. آپ دیکھیں بظاہر کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ نقصان ہوا ہے, لیکن ایکچولی اسی میں ہماری حفاظت ہوتی ہے. اور آپ سب سے بیسٹ اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں جو قرآن کا واقعہ ہے جو آپ ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں سورہ کہف میں, جو کشتی والا واقعہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے خضر کے پاس اور جب وہ دونوں بیٹھ کر کشتی میں سوار ہوئے اور جانے لگے تو کیا ہوا تھا کشتی میں, انہوں نے کیا کیا خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر بہت حیران ہوئے کہ جس نے ہمیں کشتی میں جگہ دی اور آپ نے اسی کو نقصان پہنچایا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے آپ مت کہیے اس بارے میں, اور میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. اب آپ دیکھیں کہ بظاہر لگ رہا تھا کہ نقصان ہو گیا, لیکن اللہ تعالیٰ جو المحیمن ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے, پروٹیکٹ کرنے والا ہے, اور وہ ہمارے امیجنیشن سے بھی بہت زیادہ آگے کی بات ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے نقصان کو سمجھتے ہیں نا, ہم بڑے نقصان پر غور بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں بڑے نقصان سے بچانا چاہتا ہے. تو کشتی میں ہول کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ وہ ڈیفیکٹیو ہو جائے, کیونکہ آگے کیا تھا, بادشاہ کے آدمی کشتیاں جمع کر رہے تھے, اور جو ایسی کشتی تھی جس میں کچھ نقص تھا, کمی تھی, اس کو وہ چھوڑ دے رہے تھے. تو بعد میں وہ کشتی والے نے کیا سوچا ہوگا کہ اچھا وہ میری کشتی بچ گئی ہے ہول کی وجہ سے, ہے نا. تو ہم شروع میں سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارا نقصان ہوا ہے, کیوں ہوا ہے یا کیسے ہو گیا نقصان, لیکن ایکچولی اللہ تعالیٰ اس سے بڑے نقصان سے ہم کو بچاتا ہے, کیونکہ وہ المحیمین ہے, سبحان اللہ, وہ پروٹیکٹر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے لکھی ہوئی ہمارے لیے, اس پر ہم صبر کریں. جو قدر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھی ہے, کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے نگیٹیو تھنکنگ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نقصان کر دیا, نعوذ باللہ, یا اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے, آزمائش نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا, ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے. کیونکہ المحیمن وہ تو حفاظت کرنے والا ہے, وہ تو ہماری ہر چیز دیکھ رہا ہے, اس کی کیا جو اس کی پلاننگ ہے, اس کی حکمت ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اور اس کی ہر پلاننگ میں حکمت ہوتی ہے, بہتری ہوتی ہے. اور بعض اوقات اس کی جو پلاننگ ہوتی ہے بظاہر ہمیں نقصان نظر آتا ہے اس میں, لیکن ایکچولی اس میں ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا باعث ہوتا ہے, ہمارے لیے مشکلات میں کھڑے ہونے کا ذریعہ ہوتی ہے, وہ استقامت دلاتی ہے ہمیں, وہ آزمائش. تو اللہ تعالیٰ کی جو بھی قدر ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر سکینت نازل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہمیں سکون ملے, ہمارے دل مطمئن رہے, تو اللہ تعالیٰ کی ہر قدر پر ہمیں اطمینان اور یقین ہونا چاہیے کہ اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی. سبحان اللہ, آپ صحابہ کو دیکھیں نا کہ کیسا ہوتا تھا ان کا معاملہ, کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو وہ جان لیتے تھے تو کیسے وہ اس کے مطابق عمل کرتے تھے. آپ دیکھیں وہ خنثیٰ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے ہمیشہ, کہ کیا تو جب وہ مشرکہ تھیں تو اس وقت اپنے جوان بھائی جو جنگ میں مارا گیا تھا اس کے لیے انہوں نے زندگی بھر کالا کپڑا باندھے رکھا اور مرثیہ کہتی رہی, یعنی افسوس والے اشعار کہتی رہی ہمیشہ. لیکن جب اسلام قبول کیا تو سبحان اللہ وہ کالا کپڑا بھی نکال دیا. تو جب اسلام قبول کیا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں کسی کے لیے سوگ منانا جائز نہیں ہے سوائے 3 دن کے, یا شوہر کے انتقال پر بیوی کو 4 مہینے 10 دن, اور وہ سوگ بھی ایسے نہیں منایا جائے گا کہ کالے اور سفید کپڑے پہنے جائیں گے. یہ تو مشرکانہ طریقہ ہے, اصل میں مشرکانہ رسم و رواج ہے. اسلام میں سوگ منانے کے لیے کوئی سفید اور وائٹ کپڑے نہیں بلیک کپڑے نہیں پہنے جاتے. تو وہ خنثیٰ رضی اللہ عنہ جب جنگ کا موقع آیا, غالباً جنگ قادسیہ تھی اگر میں بھول نہ رہی ہوں, یہ جنگ معتہ تھی, واللہ عالم ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. تو اس جنگ میں وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئی اور اپنے چاروں بیٹوں سے کہا کہ دیکھو تم ایک باپ کی اولاد ہو, تمہاری ماں نے کوئی بے ایمانی نہیں کی, لہٰذا بہادری کے ساتھ لڑنا اور اپنی جان بھی دے دینا, اس سے دریغ نہ کرنا. اور ان کو خبر آتی گئی, ایک بیٹا شہید ہوا, دوسرا بیٹا شہید ہو گیا, تیسرا بیٹا شہید ہو گیا, اور وہ الحمدللہ کہتی رہی. اور اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی ہمیشہ کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی ماں بنایا ہے, سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ یہ جو سکینہ ہے, یہ جو اطمینان ہے, یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے جان لی ہے اور اللہ کے راستے میں جان گئی ہے, تو اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو خنثیٰ رضی اللہ عنہ کیا تو ایک بھائی کی موت پر کالا کپڑا باندھے رکھتی تھی, اور جب اسلام کی نعمت سے سرفراز ہوئی تو کیسے ان کو سکینت نازل ہوئی, کیسے ان کو اطمینان ملا, کیسے ان کو اللہ تعالیٰ کی قدر پر یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. یعنی یہ ان کے بیٹے آج شہید ہوئے ہیں تو ایکچولی وہ زندہ ہیں آخرت میں, جنت میں رزق پا رہے ہیں. تو اس بات کا آپ کو یقین ہو کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھلائی ہوتی ہے, ہم نہیں جان پاتے اس کو, ہے نا. پھر ہے, پھر مہمن جن معنوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے لفظ استعمال کیا ہے. تو آپ دیکھیں کتاب کو صرف ایک ریسائٹیشن کے طور پہ, صرف ریڈنگ کے طور پر نہ پڑھیں قرآن کو, بلکہ قرآن کے جو معنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے کیا ہے, یہ محافظ اور نگہبان ہیں. تو ایکچولی محافظ اور نگہبان کے معنی کیا بنتے ہیں, کہ ہم قرآن کے مطابق عمل کریں, اس کی حفاظت کریں. آپ دیکھیں جب صحابہ کے زمانے میں قرآن حفظ کرنے کا مطلب کیا تھا, حافظ قرآن اس کو کہا جاتا تھا جو قرآن کے مطابق عمل کرتا تھا, یعنی جو قرآن کی آیتوں کی حفاظت کرتا تھا, اس لیے اس کو حافظ قرآن کہا گیا. جو صرف بائی ہارٹ اس لیے رٹے لگا کر رٹ لیتے ہیں ان کو حافظ قرآن نہیں کہا جاتا تھا. تو حافظ قرآن کا مطلب ہے قرآن کی حفاظت کرنے والا. وہ شخص قرآن کا محافظ بن جاتا ہے جو قرآن کو حفظ کرتا ہے, مطلب وہ قرآن کے مطابق ایکٹ کرتا ہے, قرآن کے مطابق عمل کرتا ہے, اس کے حلال کو حلال جانتا ہے, اس کے حرام کو حرام جانتا ہے, پھر وہ حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, حق کی گواہی دیتا ہے. اور سب سے بڑا حق تو کیا ہے جس کی گواہی دینی ہے, کہ ایک اللہ, اسی کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, اسی کا حکم مانا جائے, کسی اور کا حکم نہ مانا جائے, ہے نا. یہی سب سے بڑی گواہی ہے نا, حق کی گواہی. کہ چونکہ اللہ تعالیٰ حق بات کو پسند کرتا ہے, اس نے حق کے ساتھ قرآن نازل کیا, حق کے ساتھ کتاب بھیجی, حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول کو نازل فرمایا, لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حق کے لیے کھڑے ہو جائیں, حق کی گواہی دینے والے بنے دنیا میں. ایک تو ایک اللہ کی عبادت کی گواہی دیں کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے, اور دوسرا کسی کے ساتھ بھی کہیں ظلم ہو رہا ہو, انجسٹس ہو, تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, مظلوم کے ساتھ, حق کے ساتھ کھڑے ہوں. کیونکہ حق کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے, کہ آپ پھر ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. اور اس کا معنی یہ بھی ہوتا ہے, یعنی جو ہم مہمن پڑھ رہے ہیں, کہ آپ پر ٹرسٹ کیا جائے, یعنی آپ کو جس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس کا حق ادا کرنے والے بنیں. یعنی آپ پر ٹرسٹ کیا گیا, جبھی تو دیا گیا نا آپ کو, یہ آپ کو دی گئی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کیا فرمایا, کہ ہم نے اس قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا, ہم نے اس کو زمین اور آسمان پر پیش کیا, لیکن سب نے اس کا بارے امانت اٹھانے سے انکار کر دیا, لیکن انسان نے اس کا بارے امانت اٹھا لیا, اور وہ بڑا ظلوما جہولا ہے, یعنی جذباتی ہے, اور بعض اوقات جذبات میں آ کر وہ اتنے بڑے بڑے کام کر لیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے اپنی ذات سے بڑھ کر ذمہ داری اٹھا لی ہے. تو جب ہمارے ذمے دی گئی ہے اس حق کی گواہی کی ذمہ داری, حق کی شہادت ہمیں دینا ہے, تو پھر ہم پر وہ اعتماد کیا گیا ہے, تو ہم اس اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. ہم امت مسلمہ کو, جن کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے قرآن میں, تو ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے, اور وہ ذمہ داری اس لیے ڈالی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم وہ کام کریں. یعنی ہم پر ایک طرح سے ٹرسٹ کیا گیا کہ انسان کر سکتا ہے یہ کام, تو ہم کو اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم اپنے اندر وہ خوبیاں بڑھائیں, وہ خوبیاں پیدا کریں کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے سکیں, یا لی ہے تو اس کو نبھانے کی کوشش کریں. اور یہ کتاب تو وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے اقوام کو بلندی عطا کرتا ہے, اور بہت سو کو اس سے نیچے گراتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, کچھ لوگ اس کے ذریعے سے درجات کی بلندی پاتے ہیں اور کچھ نیچے گرتے ہیں. تو جو اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں گے, یعنی جو کتاب کی ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی گئی ہے, اس کتاب کی حفاظت کی, اس کتاب کو لے کر حق کی گواہی دینے کی, یا حق کا ساتھ دینے کی, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی, مظلوم کا ساتھ دینے کی, شہادت علی الناس, جو اس کو پورا کریں گے ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا, بلندی عطا کرے گا. اور جو اس ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے, اس کی گواہی نہیں دیں گے, تو پھر ظاہر سی بات ان کا کیا حال ہوگا. جو آج ہم امت مسلمہ کا حال ہے, آپ خود دیکھیں کیا ہے ہماری حیثیت, یا کیا ہے ہماری ویلیو, آپ بتائیے. ہم ہمارے فیصلے خود نہیں کر سکتے. آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے, آج مسلمان کس طرح سے بے عزتی کا شکار ہیں, ہر طرف ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی, اور حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو رٹ کر حفظ کر لیں بس, کہ آپ کو اس کی صرف الفاظ یاد ہوں, لیکن وہ الفاظ میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ آپ کو نہ معلوم ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو بلکہ اس کتاب کے احکام کی پابندی کرو. آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو اس کتاب کی اس طرح سے حفاظت کرتے ہیں, اس کے محافظ بنے ہوئے ہیں؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریکی قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا, لہٰذا ہم آج خوار ہو رہے ہیں. پھر اس المہیمن کی صفت سے ہم اور کیا سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے, کچھ مینرس ہیں, کچھ اخلاق ہیں, کچھ آداب ہیں. تو ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ہر وقت یاد دلائیں کہ وہ المہیمن ہماری حفاظت کر رہا ہے, ہماری نگرانی کرتا ہے اور ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں جہنم سے بچائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اسی کے فضل و کرم سے ہم جنت میں داخل ہوں گے. تو اس سے ہم پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ہمارے اندر جو کمیاں ہیں, خامیاں ہیں, جو خواہشات ہیں, نفس کی خواہشات ہیں, جو کمزوریاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کمزوریوں پر ہمیں قابو پانے والا بنا دے, ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت دے, ہماری حفاظت فرما. تو جب بھی ہم کوئی مشکل حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کر سکتا ہے, اور تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور واقعی میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہو سکتا, چاہے وہ گناہوں سے بچنے کی طاقت ہو. کون دیتا ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی؟ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. کون ہمیں محفوظ رکھتا ہے خواہشات سے؟ یعنی ہماری خواہشات کنٹرول کب ہو سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہماری خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے. اللہم آتی نفسی تقویٰ وزکیہ انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہم انی اسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنا. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے اس کے اس نام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ, ہمیں خواہشات نفس کی پیروی سے بچائے. جن جب مشکلات آتی ہیں, تکلیف ہم پر آتی ہے, تو ایسے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوف سے محفوظ رکھے, کیونکہ بعض اوقات ایسے حالات آ سکتے ہیں کہ انسان مشکل میں ہو, خوف میں ہو, کسی سے ڈرا ہوا ہو, کسی نے کوئی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی دھمکیاں دیتا ہے, کوئی ستاتا ہے. تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یا المہیمن میری حفاظت فرما, فلاں شخص کے شر سے مجھے محفوظ کر. پھر ایک اور بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے, تم اس کے ساتھ اس سے بہتر اچھا سلوک کرو. تو جب اللہ تعالیٰ المہیمن ہماری حفاظت کرتا ہے, یا اس نے ہماری حفاظت کے لیے بہت سارے لوگوں کو دنیا میں مددگار بنایا, جیسے کہ پہلے ہمیں والدین دیے جنہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی, نگرانی کی. اگر وہ ہمارا ٹیک کیئر نہ کرتے تو آپ بتائیے ہم کیسے پروان چڑھتے. اور بھی دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے, جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروان چڑھایا, یا جن کی مدد سے ہم یہاں تک پہنچے. تو ہمیں بھی ان کا پھر خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جب اتنے لوگ پیدا کیے جو ہماری نگرانی کرتے رہے, ہمیں دیکھ بھال, ہماری دیکھ بھال کرتے رہے, ہماری حفاظت کرتے رہے, تو ہمیں بھی پھر ان کو کس طرح سے لوٹانا چاہیے؟ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو لوٹانا چاہیے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ ہو سکتا ہے بھلا؟ سبحان اللہ. تو ہمیں ہمیشہ دوسروں کو بھی, جنہوں نے ہماری, جو بھی بچپن میں ہماری کیئر کی, سب سے پہلے نمبر پر تو والدین ہی آتے ہیں, ہمارے بڑے بہن بھائی, یا پھر ہمارے خاندان کے بہت سارے لوگ, ہمارے دادا دادی, نانا نانی, خالہ پھپھیاں, چچا ماموں, سب لوگ, رشتے دار. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بچہ اکیلا پلتا بڑھتا نہیں ہے, بلکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک طرح سے اس کو, جب وہ گرو ہوتا ہے تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں. ہمارے اسکول کے ٹیچرز, ہمارے رشتے دار, بہت سارے لوگ ہوں گے. تو لہٰذا جن لوگوں نے ہماری حفاظت, ہماری نگرانی میں, ہماری پرورش میں حصہ لیا, ہم ان کو اس سے بہتر لوٹائیں. ہم بھی ان کی حفاظت کریں, جب ان کو ضرورت ہے تو ان کی نگہبانی کریں. پھر سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے دلوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, حفاظت کریں اپنے دل کی, اس کو بچائیں برے خیالات سے, شرک سے, بدگمانی سے, کینے سے, حسد سے. جیسے کہ حدیث یہ بارہا ہم نے پڑھی ہے صحیح بخاری کی, کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے, اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے. اور اگر ہو وہ ہے انسان کا دل, تو اپنے دل کی حفاظت کریں, کیونکہ یہ دل ہی ہے جو اس بات کی گواہی دے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی, ہم کو شر سے محفوظ رکھا, برائیوں سے محفوظ رکھا, ہمارے دل کی حفاظت کی. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کریں, اپنے دل کو بدگمانیوں سے پاک رکھیں, لوگوں کے تعلق سے بھی. تو قرآن اور سنت میں ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ دلوں کی بیماریاں کیا ہیں اور اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں دلوں کی بیماریوں سے, اس کے بارے میں ہم جانیں. آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں دلوں کی بیماریوں کا ہی ذکر کیا گیا ہے کہ نا کہ ان کے دل کیسے سخت ہو گئے تھے, کہ پتھر سے زیادہ سخت. پتھر سے تو بھی کبھی پانی نکل پڑتا ہے, لیکن جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. پھر کسی پر اتنی زیادہ بدگمانی نہ کریں کسی کے تعلق سے, کسی کے تعلق سے اتنا حسد نہ ہو. بعض اوقات آپ دیکھیں بدگمانی کیوں کہا گیا, کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور یہ سب کہاں کی بیماریاں ہیں؟ گمان کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ دل کی ہی بیماریاں ہیں نہیں؟ جی ہاں. تو اپنے دل کی حفاظت کریں ان برائیوں سے, ان بیماریوں سے, اسے پیور ہارٹ بنائیں. اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ دل کب خراب ہوتا ہے, یہ دل کی جو بیماری ہیں وہ کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ دلوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ فضول باتیں, بدگمانیاں, بہت زیادہ کھانا اور بری صحبت. جو ہمارے پرانے سلف صالحین تھے وہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو بری صحبت سے بچاؤ. بہت زیادہ یعنی دن رات بس صرف کھانے پینے کی پرواہ, کھانے پینے کی فکر, یا بہت زیادہ فضول باتیں, بیکار کی باتیں, بس باتیں 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 کرتے رہنا, یعنی جس میں کوئی ہدایت والی بات نہ ہو, یا بدگمانیاں, ان سب سے دلوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کو ہم بچا کس طرح سکتے ہیں, محفوظ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت سے, ذکر سے, نماز سے, اچھی کمپنی, اچھی صحبت سے, اور بدگمانیوں سے بچ کر. تو اے اللہ تعالیٰ, چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت المحیمین ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے ہر برائی سے, ہر شر سے, ہر فتنے سے, ہمیں محفوظ رکھے. اور اس سے پھر ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے, بہت اچھی بات کسی اسکالر نے کہی ہے, کہ چونکہ المحیمن میں ایک طرح سے کیئر ٹیکر کے بھی معنی آتے ہیں, گارجین کے معنی بھی آتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو آپ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کا گارجین بنایا ہے, یا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کا کیئر ٹیکر بنایا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری میں کچھ لوگوں کو سونپا ہے, آپ گھر کے بڑے ہیں, یا کچھ اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, یا آپ کی نگرانی میں کسی کو سونپا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کیسے ان کو کیئر کرنی چاہیے, کیسے ان کی کیئر کرنی چاہیے, کیسے آپ ان کی حفاظت کریں گے؟ اور حفاظت کیا صرف کسی نقصان سے ہی ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی حفاظت تو کسی کی یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ ان کی نگرانی کرنا, ان کی نگہبانی کرنا, ان کو محفوظ رکھنا. تو سب سے بڑی نگرانی یا کسی کو حفاظت میں پہنچانا کیا ہوگا؟ کہ اس کو آگ سے بچا لیا جائے, ہے نا؟ یعنی جو ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں, جب ہمیں وہ کسی بات سے روکتے ہیں یا ہمیں کچھ باؤنڈریز ہمارے سامنے لگا دیتے ہیں, تو کیا وہ ہمارا نقصان چاہتے ہیں؟ آپ خود سوچیں کہ کبھی کیا کوئی کسی کے والدین کسی کا نقصان چاہیں گے؟ نہیں. لیکن بعض اوقات وہ باؤنڈریز ہمیں بری لگتی ہیں, اچھی نہیں لگتی, کہ کیوں ہمارے پیرنٹس ہم پر یہ پابندی لگا رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں, اور خیر خواہی کی وجہ سے وہ ہم پر یہ پابندیاں لگا رہے ہیں, کیونکہ وہ ہمارا نقصان نہیں چاہتے, تو لہٰذا ہم بھی اس بات کو محسوس کریں کہ اگر ہم نے کوئی ذمہ داری لی ہے ہم نے, اور ہمارے ذمے کسی کی نگرانی ہے, تو اس کی صحیح طریقے سے نگرانی کریں, اس کو اصل میں آخرت کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں. اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہی کس لیے گیا ہے, کہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں, ان کو آگ سے بچانے کی فکر کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان رہتے تھے؟ کیونکہ آپ کہتے تھے کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں, کمر کے بل پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں تاکہ تم لوگ آگ سے بچ جاؤ, اور تم ہو کہ پروانوں کی طرح آگ کی طرف لپکے جا رہے ہو. تو اصل کسی کی حفاظت اور نگرانی یہ ہے کہ اس کو آگ سے بچا لیا جائے. تو یہ ہماری, میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیں, اور جو کوئی بھی ہماری نگرانی میں ہے یا جو ہماری ذمہ داری میں سونپے گئے ہیں, ان کی اصل فکر یہ ہوگی کہ ہم ان کو برائیوں سے بچائیں, اصل میں ان کی حفاظت کریں. تو یہی اللہ کی کتاب کی حفاظت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کے اس نام پر پوری طرح سے ایمان اور یقین ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دے, عذاب سے اپنے عذاب سے بچائے اور ہماری حفاظت کرے ہر شر سے اور آخرت میں ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.